سورۃ الفاتحہ نبی مومنین آج شہید ہوئے اور تمام دیگر شہداء کے لیے. بسم اللہ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العدون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا جل ممدود فطر الخلائق بقدرته خالق لا نظير له واحد لا ند له وواحد لا ضد له وصمد لا كفو له والرازق لا معين له وفاطر لا شريك له الاول بلا زوال والدائم بلا فناء ليس له حد في مكان ولا غايه في زمان جلت عظمته والصلاه والسلام والتحيه والاكرام على اشرف الانبياء والمرسلين ابي القاسم محمد اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب الحكيم وما ارسلناك الا رحمه للعالمين صلى الله عليه وسلم آج سلسلہ کلام کا چوتھا روز اور محرم کی بھی چار تاریخ ہے اور ذکر جو ہے وہ ذکر رسول ذکر پیغمبر اسلام اور آیات قرآنی کی روشنی میں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کی جو تعریف کی جو تعارف کرایا ایام عزا کا یہی مقصد بھی ہے کہ انسان ان ایام میں غور کرے مطالعہ کرے ہدف کو سمجھے اسلام کے ہدف کو سمجھے آزاداری کے کہ جو مقصد امام حسین ہے یعنی دفاع اسلام اسلام کی حفاظت اور اس کے آئینے میں ملت اپنی قوت کو حاصل کرے یعنی اس میں توانائی آئے عقیدے کو اپنے درست کرے سیزا پلائی دیوار بنے تاکہ دشمن فائدہ نہ اٹھائے گریہ کے نام پر دکانیں بنانا اسلام کو نقصان پہنچانا ہے ذکر حسین خالی جماعت و گروہ میں بیٹھ کے چھ چھ فٹ پہ جو ہے وہ رونے کا نام نہیں ہے اسلام کا مقصد اس حقیقت کو جمع ہونا ایک طاقت کا حاصل کرنا اجتماع کی قوت بنانا یونٹی کو باقی رکھنا سب سے بڑا انسان غافل ہے اور جاہل ہے اگر وہ ہدف کو نہیں سمجھتا تو اس کا عظیم ترین مقصد ہے انسان کے لیے لہذا سب سے بڑی بات ہے جو جاننا چاہیے کوئی اہل بیت کے مسلک سے بہتر نہیں بیان کر سکتا فضیلت پیغمبر کو نہ جو مسلک اہل بیت یہی جانتا ہے صرف کہ نبی کا مقام کیا ہے، چونکہ زمانے معصوم سے ہے، وہ جانتے ہیں. لہذا ایسی کوئی خرافات نہیں پائی جاتی ہمارے مسلک میں، اس لیے کہ نبی کی معرفت اہم مسئلہ ہے. جیسے ذات واجب کی معرفت کے بعد ہی انسان کے اعمال طے ہوتے ہیں، ایسے انسان کے لیے نبی کی معرفت بھی ضروری ہے. جو انسان خدا کی معرفت نہیں رکھتا وہ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے. ظاہرا تو اللہ ہی کا نام لیتا ہے مگر شرک کرتا ہے، شرک کرنے والا خدا کو جانتا ہے مگر شریک بناتا ہے، کیونکہ اس کی معرفت نہیں ہے اسے. اگر حقیقت خداوندی کو سمجھ لے تو نہ کسی ٹرینٹی کا وجود رہے گا، نہ کوئی خدا کا بیٹا کہے گا، نہ کسی انسانی کو خدا بنائے گا، کبھی نہیں ہو سکتا. حتیٰ کہ شباہت دینا بھی جائز نہیں ہے انسان کے طرف کسی خدا کی، مطلب یہ بالکل غلط تو جائز ہی نہیں ہے. اب چونکہ ذکر آگے اس لیے کر دوں تاکہ اپنے سامنے سامنے ضروری ہے، اس قسم کے الفاظ بھی جائز نہیں. مثلا زینب کربلا میں خدا تھی، جائز نہیں ہے بالکل کوئی ایسا جملہ جس میں خدائی کا پہلو نکلتا ہو، شرن جائز نہیں بالکل. ذات واجب ذات واجب ہے، پھر نسبت نہیں ہو سکتی. اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں جب آپ ناگاہ ہوں ائمہ کے اس سے دعاؤں سے، ائمہ کی ائمہ کے مسلک کو جانا والے کبھی کام نہیں، کوئی شاعرانہ باتیں بھی نہیں ہو سکتی اس میں کہ انسان خدائی کو نسبت دے انسان کو خدائی کی طرف. خدا خدا ہے، اللہ اللہ ہے، اس کوئی شباہت نہیں ہو سکتی کسی کے لیے بھی. ذات واجب ذات واجب ہے، اس لیے وہ انسان کتنا عظیم کیوں نہ مگر ذات واجب سے نسبت. اس لیے جملہ کہوں تو اس شیعت میں اسلام میں نصاریت کی کوئی جگہ نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے، مثلا حرام ہے بالکل. یہ ذمہ داری مذہب کی، یہ ممبر کی ذمہ داری ہے، تشریع میں کوئی گنجائش نہیں اس بات کی کسی قسم کی بھی. اللہ 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 ہے، مطلب ذات واجب ذات واجب ہے. اس نے جنہیں بنایا ہے ان کے کلام کو دیکھو اٹھا کے، وہ کہو جو وہ کہتے ہیں بس. لوگوں نے خدا ہی کو یہی سمجھا، چونکہ اہل بیت سے نہیں لیا، جو اسلام سے پہلے جتنے گزر گئے انہوں نے چونکہ تحریف کر دی دین میں، اس لیے نبی آیا تھا. یہودی نے اپنا خدا بنا رکھا ہے، عیسائی نے اپنا خدا بنا رکھا ہے، چونکہ معرفت پروردگار نہیں ہے. جب آپ اس کی معرفت جان لیتے ہیں تو پھر عقیدے خود ہی صحیح ہو جاتے ہیں اور باطل فاسد ہو جاتا ہے. اصل مسئلہ اس کی معرفت کیا ہے، ذات واجب کہتے کسے. جب یہ بات حل ہو جائے پھر خود ہی جتنے عقیدے ختم ہو جاتے دفن ہو جاتے ہیں. یہ نظریہ کہ سب اللہ ہی کی طرف جا رہے ہو، ہم کو بھی پتا سب جا رہے ہیں مگر سب جا نہیں رہے، چاہتے ہیں جانا مگر راستے غلط اختیار کر لیتے ہیں. اور کیوں غلط؟ اس لیے کہ انہیں تعریف پروردگاری نہیں معلوم. جسے ذات واجب کی تعریف معلوم ہو گئی پھر کسی ایسے عقیدے کا وجود نظر نہیں آئے گا. تو اصل کہاں ہے؟ اسی لیے تو پیغمبر ایک ہی بات بار بار کہتے تھے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، بس یہ مان لو، یعنی قلب سے تسلیم کر لو کہ بس وہ ایک ہی ہے. جب وہ ایک مان لیا، نظام اسلام ادیان اسی پر تو قائم ہے، انبیاء کا مذہب اسی پر قائم ہے، تو اس بات کو جاننا بہت ضروری ہے. تو یہ جب آئے تو یہ اسی کو تو لے کر آئے، اس توحید کو بچانے کے لیے جو اسلام کا خاصہ. یاد رکھیے غیر مسلم یہ بات جانتے ہیں، جو بڑا لکھا جانتا ہے کہ لفظ توحید اگر کہیں پایا جاتا ہے تو صرف اسلام میں، صرف اسلام میں پایا اور کہیں نہیں پایا جاتا. جو بھی انسان مدعو کہتا ہے یہ بننے سے بھی یہیں پائی جاتی ہے، نہ یہودیت میں ہے نہ عیسائیت میں، حقیقت ہے وحدانیت صحیح معنی میں، وہ سب قرآن، کیونکہ قرآن یہ جو زندگی کرتا ہے، یہ کون لے کر آیا ہے؟ وہ نبی آخر جو یہ پیغام لے کر آئے کہ حقیقت، اور اب اس کو آپ برباد نہ کریں، میں برباد نہ کروں، یاد رکھیے وہ پیغام ہے وہ، کہ جس کی بنیاد و اساس ذات واجب پر ہے، اس لیے یقیناً یہ ملت پہ بڑا احسان ہے اس آخر کا آنا، جو عالمین کے لیے رحمت ہے، جو احسان عظیم ہے، لقد من علی المؤمنین، یہ مومنین پہ احسان عظیم تھا کہ جو بھیجا گیا ہے، جو ہمارے درمیان میں ہے رسول، لہذا احسان ہے تو یاد رکھ اس کا، تو اس کے لیے کوئی بدلہ تو نہیں مانگا جاتا، نہ احسان جو عظیم اس کا معنی ہے، اس کو توقع بھی نہیں کسی اس کے بدلے کی، اور نہ ہو سکتا ہے، اسی لیے کار رسالت کا بھی کوئی بدلہ نہیں لینا تھا، تو کار حال کون جزا دے گا اس کی، سوائے ذات واجب کو کوئی دے ہی نہیں سکتا، بندوں میں کہاں حق حاصل ہے یا اختیار اس بات کا کہ وہ اس کا بدلہ چکا سکے گا، آپ کو خدا شناس بنا دیا، اس کوئی گنجائش نہیں ہے، اب اگر مانگا ہے تو کس کے لیے مانگا ہے، دیکھیے قرآن میں ہے نا مسئلہ، وہ کہتے ہیں بھائی ما سالتکم من اجر فہو لکم، جو بھی طلب کیا ہے وہ تمہارے لیے ہے، ہمارے نہیں ہے، ہمارا اجر تو اللہ کے اوپر ہے، دینے والا ہے، اب سوال یہ بات آتا ہے پھر قرآن نے بھی تو کہا ہے کہ اجر دو، اللہ اصل کو الحاج نے الا المودتا فی القربا، فاضل نہیں چاہتا کچھ بھی، سوال نہیں کرتا صرف ایک بات کا، مگر اور وہ مودت، اقربا کی مودت، اہل بیت کی مودت، پیغمبر کے صرف ان کی مودت، یہ پیغمبر کے لیے نہیں ہے، وہ پہلے کہہ چکا فاہو لکم، یہ ان کے لیے نہیں ہے خود، یہ تمہارے لیے ہے، تمہارے لیے کیا ہے، بہترین مثال ہے جو دی، ایک ڈاکٹر آپ کا علاج کرتا ہے، ایک طبیب، اور آپ نے فاقہ محسوس کیا، مرض دور ہوا آپ کا، شکریہ ڈاکٹر صاحب، کیا کرے ہم، ہم کہ بھائی آپ بس صحت رہے، ہمارا تو مقصد یہی تھا، یہی ہمارا مقصد تھا کیا آپ صحت یاب ہو جائیں، اور ایک بات اور آپ سے کہیں، اس کو باقی رکھنے کے لیے یہ ہدایات پہ عمل کیجئے گا، بعد میں یہ دوائیں کھاتے رہیے گا، آپ ڈسچارج ہو جائیے، خراب کیجئے، مگر جو بتایا اس پر عمل کرتے رہیے گا، یہی ہماری جزا ہے کہ آپ صحت مند رہے، چونکہ ہمارا مقصد یہی تھا کہ آپ صحت مند ہو جائیں بس، تو یہ جو جانے والا ہے طبیب ہے، جو رسول طبیب ہے، علاج کر دیا، جہالت سے نکالا، امراض دور کیے، قرآن نے کہا نا شفا ہے تمہارے سینوں کے امراض کے لیے، شفا لے کر آئے نا، اب حکیم جا رہا ہے کہ دیکھو جو دوا دی تھی جس سے افاقہ ہوا، فاضل بے نعمت اخوانا، جس کی وجہ تم بھائی بھائی بن گئے، جس نعمت کے دے تو ہم نے کہ اب اس کو باقی رکھنا ہے، اگر تو اگر ہمیشہ صحت یاب رہنا ہے تو اس کو جاری رکھنا، اس دوا کو جاری رکھنا، تو نبی نے کیا کہا تھا جاتے وقت، لن تزلوا بعدی ابدا، آیا تھا گمراہی سے بچانے، اور گمراہی سے بچے رہو گے کب تک، جب تک میرے لکھے ہوئے نسخے پر عمل کرتے رہو گے، اور وہ نسخہ کیا ہے، کتاب اور میری عترت، یہ دو میں تمہیں چھوڑا، اور یہ اس حدیث کے الفاظ خود کریں گارنٹی کے ساتھ،
گمراہ نہیں ہوگے، لن تضلوا ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، یہ گارنٹی ہے. کم مگر اگر تم ان دونوں سے متمسک رہے تو یہ جزا نبی کے لیے نہیں تھی، یہ وابستگی اہل بیت امت کے اپنے نفع میں ہے، کیونکہ گمراہی سے بچنے کی گارنٹی اسی بات میں ہے کہ میں کیوں، اس لیے کہ جب نبی تھا تو نبی اور قرآن، نبی گئے تو قرآن اور عترت، جو نبی کہہ کے گئے کہ اپنی جانشین میں چھوڑ جا رہا ہوں، اب آپ ان سے رجوع کیجئے. اللہ نے پس نبوت کا جو احسان ہے، اور آدمی کہاں شکریہ ادا کرے گا جو جانتا نہ ہو، اس لیے ضروری ہے کہ وہ نبی نے جو اصول قرار دیے اصولوں پر عمل کرے. اس لیے جو وظیفہ لے کر آئے نبی، کیا وظیفہ لے کے آیا تھا، جو احسان عظیم امت پر ہے وہ تمام عقائد کو درست کرے، عقائد باطلہ، تمام فاسد جتنے بھی جراثیم ہیں ملت کے اندر سے اسے دور کرے، اور ہمیشہ سے نجات کے لیے ایک راستہ دے کر جائے. لیکن قرآن نے جب صفات کو بیان کیا، ذمہ داریاں کیا تھی نبی کی، قرآن کی جتنی بھی آیتیں ہیں، اچھی بات یاد رکھیے کہ وہ صفات کے جو اس خود اس آیت میں بیان کی ہیں، یعلم الکتاب والحکمہ، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلم الکتاب والحکمہ، یہ جو بیان کی جا رہی ہیں یہ ہے کام پیغمبر کے، کہ جس کے لیے پیغمبر آئے ہیں. یہی ذمہ داری جو ہے وہ دعائے ابراہیمی میں بھی شامل ہے، یعنی اس نبی کے آنے کی خواہش، آرزو، بلکہ ثواب لینا جسے کہتے ہیں، آنا تو اسے ہے ہم جگہ پر. ابراہیم دعا کر کے بنیاد ڈال رہے ہیں اس مکہ کی، کہ پروردگار میں نے کعبہ بنا دیا، تیرا گھر کعبے کو میں نے تعمیر کر دیا، اس میں ایک آبادی بھی ہو گئی ہے، اس میں اب دعا میں ہے کہ میری ضروریت میں اس شہر کے اندر ہمیں بھی مسلمان بنا، اپنا قائم رکھ، اور ان کے اندر ایک کام کر، وباز بھی رسول منہم، اس میں ایک کام کر کہ ان کے اندر ایک رسول بھی منہم جو انہی میں سے ہو، اس کا کام کیا ہو، یتلو علیہم آیاتی کا، تیری آیتوں کی تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ، اور انہیں کتاب حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے. یہ قرآن کی واحد آیت ہے جہاں پر ترتیب میں فرق ہے، باقی تینوں مقامات جو دوسرے ہیں وہاں پر ترتیب وہی ہے کہ جہاں پہلے یتلو علیہم آیاتہ ہی وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تین مقامات قرآن کی کیا کہیں گے، آیات کی تلاوت کرنے کا وظیفہ، تزکیہ کرے، پھر کتاب حکمت کی تعلیم دے. مگر دعائے ابراہیم میں ترتیب دوسری ہے، وہاں یہ کہ کتاب تلاوت کرے، تعلیم دے، پھر تزکیہ کرے. دیکھیں بات کیا ہے، ابراہیم نے جو مانگا تھا وہ ترتیب یہ تھی، جب جواب خالق آیا اجابت دعا کے بعد تو ترتیب بدل گئی. اب تینوں آیتیں جو ہیں اس کی ترتیب دوسری ہے، سورہ جمعہ میں بھی الگ ہے، اسی سورہ میں بھی، سورہ آل عمران میں بھی، وقرہ میں بھی، تینوں مقامات پر وہاں ترتیب کچھ اور ہے، وہ نہیں جو ابراہیم والی. اب وہاں ہے کہ بھائی کتاب کی تلاوت کرے، تعلیم دے، جو ابراہیم کو دعائیں تزکیہ کرے، اور ان مقامات تو تینوں کیا ہے، تلاوت، تزکیہ، پھر تعلیم. فرق کیا ہے، فرق یہ دیکھیے، اس سبب اس کا یہ کہ خالق نے جب جواب دیا کہ ہاں ہم مبعوث کر رہے ہیں، ہم احسان عظیم کر رہے ہیں، تو وہاں پر جو خیال رکھا ہے، ہدف تعلیم کو پہلے ذکر کیا ہے. ہدف تعلیم کیا ہے، تزکیہ، چونکہ ہدف تزکیہ ہے اور ہدف افضل ہے ظاہر ہے تعلیم پر. یہ صحیح ہے کہ تعلیم مقدمہ ہے تزکیہ کا، مگر جب خالق نے جواب بھیجا تو اس میں جو ذیل مقدمہ ہے، جو ہدف تعلیم ہے، اس کو پہلے ذکر کیا اس کی اہمیت کی وجہ سے کہ اصل میں یہ سب ہو رہا کیوں, جو کہ اصل تزکیہ کرنا ہے. تو ایک دفعہ تزکیہ نظر آتا ہے تو میں تزکیہ نہ دوں پھر علم باقی نہیں رہے گا, اور ایک منٹ اگر علم نہیں ہے تو تزکیہ کہاں سے ہوگا. دونوں چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں, چونکہ ہدف ہے وہ پاکیزہ ہو جانا ہدف ہے, کہ جو اصل مقصد ہے تمام عقائد کا درست کرنا, بیماری کا نکالنا, رذائل اخلاقی کو دور کرنا, یہ ہدف کیا ہے تعلیم کا, یعنی انسان پاکیزہ بن جائے, اسی لیے تعلیم دی جا رہی ہے. تو خالق نے جو اصل ہدف ہے اس کو پہلے کر دیا, وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمَهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, کہ ذکر ہے بندہ, اصل مسئلہ وہی ہے ذکر تزکیہ. بس قرآن مجید نے, اور دیکھیں اس کی اہمیت بھی ہے, وہ پھر عرض کرتا ہوں اس کی طرف میں آتا ہوں. خالق نے یہ چونکہ تین مقامات اس کے علاوہ ہیں, یعنی دعا ابراہیمی کے علاوہ, جس میں تو خود یہی سورہ بقرہ, سورہ آل عمران, سورہ جمعہ. سورہ جمعہ کہ جہاں یہی تعریف پیغمبر ہے, دیکھیے ذکر کریں آیتوں کو دیکھیں, جہاں حبیب کی تعریف خالق کر رہا ہے کس شان کے ساتھ, مطلب رسول کی معرفت. اب وہاں کیا کہا جا رہا ہے, سورہ جمعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. ذکر تو ابھی نبی کا بعد میں, ابھی اپنی تعریف پہلے, وہ بعد میں ہو الذی بعث فی الامین رسولا منہم. مگر پہلی آیت کیا ہے, پہلی آیت اپنے بارے میں ہے, وہ اللہ کون ہے. یعنی نبی کی تعریف سے پہلے خود اپنی تعریف ہے, جو سب ہو للہ ما فی السماوات, تمام تسبیح کس کے لیے ہے, اللہ کے لیے. اور وہ کون اللہ ہے, الملک القدوس العزیز الحکیم. چار صفتیں اپنی بیان کی اللہ نے خود, سارے زمین آسمان اس کی تسبیح کرتی ہے, ما فی السماوات وما فی الارض, تو بھی زمین و آسمان سب اللہ کی تسبیح, تسبیح کرتے ہیں یعنی اعلان کرتے ہیں کہ وہ بے عیب ہے. زمین و آسمان ہر شے گواہی دے رہی ہے اپنے وجود میں کہ ذات واجب ہر نقص سے پاک ہے, ہر عیب سے پاک ہے. زمین و آسمان کی ہر چیز گواہ ہے اس بات پر, وہ ملک ہے پہلی صفت, بادشاہ ہے. اب چونکہ آپ کے ذہن میں اپنے بادشاہ نہ آ جائیں تو کہا وہ قدوس بھی ہے, تاکہ کسی کو گمان نہ رہے کہ یہ ایسا والا بادشاہ ہے. چونکہ بادشاہ جہاں آتا ہے فتنہ فساد پھیلاتا ہے, جب اقتدار آتا ہے تو پاگل ہو جاتا ہے, دیوانہ ہو جاتا ہے, دنیا میں قتل و غارت بھی مچا دیتا ہے, اور اپنا حق سمجھتا ہے دنیا میں تباہ برباد کرنا, چونکہ سپر پاور ہو گئے تو دماغ انسان خناس تو ہے بیٹھا ہوا, تو ایسا ہم میں ہو گیا, مجھے کوئی مار رہا الگ ہے, ہمیشہ سب زمین بوس ہو گئے جتنی عمارتیں تھی پہلے ماضی کی, تو ہر ایک کو ایک دن ہونا اسی طرح واپس. اس لیے کہا بھائی ملک کے بعد یہ نہیں سمجھنا, قدوس ہے وہ, جو فرشتوں نے بھی کہا اس کی پاکیزگی بیان کرنے کا, جب آدم کے وقت کہ ہم ہے جو تقدیس بیان کرتے ہیں تیری, تو کہا ایسا نہ سمجھ لینا, نہیں عزیز ہے, غالب ہے, اس پہ کوئی غلبہ نہیں پا سکتا, کبھی مغلوب ہونے والے عزیز ہے. تو آپ کو غلط فہمی نہ, عزیز ہے مگر یہ غلبہ اس کا حکمت کے ساتھ ہے, حکیم ہے وہ, تو جو کام کرتا وہ حکمت سے کرتا ہے, کچھ بھی کرے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے ذات واجب کی. تو چار صفت بیان کی اپنی, اپنے تعارف کے بعد اب ذکر ہو رہا ہے, هو الذی بعث فی الامین, وہ وہی تو ہے جس نے امین میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے. اب ایک سوال یہ کہ اگر کوئی خدا نخواستہ نبی میں کوئی نفس نظر آئے کسی کو, نعوذ باللہ, تو یہ نفس کس کا ہوگا جو اپنی اتنی بڑی تعریف کر رہا ہے کہ میں کون, میں بے عیب, یہ گواہی لے رہا پہلے اپنے لیے کہ زمین و آسمان گواہ اس بات پر, ہر چیز سب تصدیق پڑ رہے ہیں ذات واجب کی وہ بے عیب ہے, تو وہ جو بے عیب ہر آدمی اعلان کر رہا ہے وہ بے عیب فخر سے اعلان کر، وہی تو ہے جس نے امین میں خدا نہ خاصا کسی کو مشکل ہے تو بھائی کہنا یہ اعتراض یہاں نہیں کرنا، یہ تھا اس پہ کرو جو بے عیب ہے، وہ بے عیب اپنے فخر کے ساتھ کسی کو بھیج رہا ہے اپنا، یہ اعلان کر کے میں بھیج رہا ہوں، میں کون اپنی تعریف کرا دی، تو سوچنے جب بے عیب بھیجنے والا ہے تو وہ اسی کو بھیجے گا جو بے عیب ہوگا، اسی لیے قرآن نے کہا نا کہ جتنے امراض ان میں پائے جاتے ہیں قوم میں وہ اس میں نہیں ہو سکتے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس کے آنے سے پہلے یہ صریحاً گمراہی میں مبتلا تھے، اس کے آنے سے پہلے تب کوئی دیکھ سکتا، کوئی نفس دیکھ سکتا نبی میں نہیں ہو سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ یہی اعلان کیا جتنے بھی امراض ہو عرب کے معاشرے میں جہاں نبی آیا تھا، یہ سوال ہی نہیں ہوتا کہ نبی میں کچھ ہی پائی جائے، قرآن گواہی دے رہا ہے اس بات پہ، بات یاد رکھو یہ ان میں ہے، یقیناً یہ سب پہلے ایسے ہی تھے، ان میں بھیج رہا ہوں، وہ آ کس لیے رہا ہے کہ ان کا تزکیہ کرے، دیکھیے عجیب یاد رکھیے کہ امین میں یہ لفظ امی بڑا مسئلہ ہے، بہرحال قرآن کہہ لے تنظر ام القرآب امن ہو رہا، تاکہ یہ جو نبی کس لیے آیا ہے، یہ قرآن عربی میں آیا تاکہ یہ ڈرائے کسے، ام القرآن، مرغام مکے کو کہتے ہیں چونکہ مرکز ہے، مرکز یہ نہ فقط عرب کا مرکز ہے بلکہ سب کو پتا ہے کہ جب زمین بچھی پانی پر تو سب سے پہلے جو زمین اوپر آئی وہ یہی زمین تھی جہاں کعبہ قائم ہے، تو کعبہ جہاں ہے مکہ وہ خالی عرب کا مرکز نہیں بلکہ پوری دنیا کا سینٹر ہے، پوری دنیا کا سینٹر ہے، اس لیے کہنا پڑتا ہے امی کیوں کہا جاتا ہے، شہر مکہ سے نسبت کی وجہ سے، کہ مکہ کا نام خود ام القرآن ہے، اس کی ایک بات اور لکھتے بھی ہیں اس کو لکھنے والے اہل لوگ کہ اس کے کئی معنی مانا یہ ہے کہ مثلا جو لوگ کبھی جس نے کبھی علم کسی سے لیا ہی نہ ہو، یہ بھی ایک معنی ہے امی، ایک معنی ہے کہ مرکز جیسے ام القرآن کہا جاتا ہے، خود شہر مکہ اس لیے کہا جاتا سینٹر ہے، یہ بھی اس کے معنی ہے، مگر عجیب بات ہے خود لوگ گھوم پھر کے اسی معنی میں چلے جاتے ہیں، اگر یہ معنی ہو کہ وہ وہی تو ہے جس نے عرب کے مرکز میں رہنے والوں کے درمیان ایک نبی بھیجا، یعنی ام القرآن جو مرکز ہے، یعنی اس دنیا کے مرکز میں ہم نے ایک نبی کو بھیجا کہ جو جگہ ایک مرکز ہے، اس کا ایک معنی ہے کہ جو مرکز سینٹر ہے ہم نے وہاں پر ایک نبی کو بھیجا، دوسرا معنی وہی جو پرانے ہیں کہ اسے مراد جو لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے گویا کہ، تو وہاں بہت سے لوگ تو چند لوگ تو اس میں یقین تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اس معاشرے میں بھی جانتے تھے سب نہ صحیح، یا اس لیے انہوں نے کہا جاتا چونکہ وہ اہل کتاب نہیں تھے، ان کے پاس کتاب نہیں تھی، تو دوسرے لوگ انہیں کہتے تھے امی ہیں چونکہ ہمارے سے کتاب نہیں ہے کوئی، تو ہر والا کے اعتبار سے، مگر کہ ہر اس میں آنے والے کا دلیل ہے امی اس معنی میں ہو، اس لیے صفت بیان کے خود بتا رہا ہے یہ امی ہے، تو اگر کس معنی میں، یہ امی اس معنی ہے کہ تم سے نہیں سیکھا ہے، اہل مکہ سے علم حاصل نہیں کیا ہے، اس کا علم اللہ سے براہ راست ہے، کیونکہ اس نبی کی صفت کیا ہے؟ یہ جو آیا ہے، یہ جو بھیجا گیا ہے، یہ امید میں آیا ہے نا. اب یہ نے کیا بتائے گا؟ یہ نے وہ بتائے گا جو یہ نہیں جانتے. کس لیے آیا ہے؟ یہ کیا نہیں جانتے؟ یہ دین نہیں جانتے، یہ عقیدہ نہیں جانتے، یہ معرفت پروردگار نہیں رکھتے، اس لیے جاہل. اس لیے مانا غافل بھی ہیں. غافل انہیں آگاہ نہیں ہے، دین سے واقف نہیں ہے، یقیناً واقف نہیں تھے، شرک میں مبتلا تھے. اور آیا کس لیے؟ بھائی یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، تمہیں سکھایا بتایا جو تم نہیں جانتے. تو نبی تمہیں سکھانے کے لیے آیا ہے. جن لوگوں میں یاد رکھیے گا، یہ کیا اہل مکہ کے لیے فقط آیا تھا؟ کیا یہ کافتا للناس نہیں ہے؟ کیا یہ للعالمین نذیرہ نہیں ہے؟ تو جو قرآن یہ اعلان کرے کہ للعالمین نذیرہ، یہ عالمین کے لیے نذیر بنا کے بھیجا گیا ہے. یہ نہ فقط آج کے لیے بلکہ آنے والوں کے لیے بھی ہے. تو قرآن کہتا وہی الیہ ھذا القرآن لانذرکم بھی ومن بلغا، یہ جو قرآن جو وہی مجھ پہ نازل ہوئی ہے تاکہ میں تمہیں ڈراؤں اور جس تک بھی یہ پہنچے، جس جس کو یہ قرآن پہنچے ان سب کا میں ڈرانے والا ہوں. تو آج کے انسان بھی ہے، وہ اس وقت کا انسان بھی تھا یا نہیں؟ تو یہ نبی کیوں آیا تھا؟ یہ آیا تھا قیامت تک کے انسانوں سے خطاب تھا، وہ تمہیں بتائے جو تم نہیں جانتے. تم کیا؟ تم دین نہیں جانتے، تم معرفت پروردگار نہیں جانتے، تم خدا سے الگ ہو، ڈسکنیکٹڈ ہو. وہ جو جوڑنے کے لیے آیا تھا، تو اس کی نبوت مکہ کی گلیوں کے لیے نہیں تھی. اس لیے منہ اور میں درمیان میں رہنے کی ضرورت نہیں، خالی اس قرے کے اندر. یہ تو آیا وہاں وقت، وہ کہیں تو آتا تھا. تو پہلی زبان تو وہی ہوگی جن کے اندر اترا جا رہا عربی، اور اس کی اپنی فساد اپنی جگہ، بلاغت اپنی جگہ پر ہے. مگر وہ آیا ہے قیامت تک کے انسانوں کے لیے، کیونکہ ان کے لیے بھی ہے جو ابھی ملحق نہیں ہوئے. سورہ جمعہ یہی تو کہہ رہا ہے. اس کا مطلب جو بعد میں جتنے دائرہ اسلام میں آتے رہیں گے ان سب کو یہ تعلیم دینے والا ہے، ان سب کا یہ تزکیہ کرنے والا ہے. تو عزیزان مند، یہ نبوت جت بلند مقام پر فائز ہے. اور اگر کوئی نبی کیا نہیں جانتے تھے، وہ علما کا معلوم تکن تعلم، قرآن کہتا حبیب سے ہم نے تمہیں سب سکھا دیا جو تم نہیں جانتے تھے سب. اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ دیکھیے، ایک آدمی اپنے اعتبار سے کہتا ہے، مطلب ایک استاد کہتا ہے میں جتنا جانتا تھا میں نے سب سکھا دیا، میں جتنا جانتا سب سکھا دیا. بھئی جتنا اس کا علم ہے نا، وہ تو کہے گا میں نے دے دیا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ذات واجب کہہ رہا ہے جو تم نہیں جانتے تھے وہ میں نے سب. تو نبی کو جتنا بھی جاننا تھا، جتنی بھی نبی کو علم کی ضرورت تھی قیامت تک کے انسان کی رہنمائی کے لیے، ہم نے وہ تمہیں. تو اب نبی یہ کبھی نہیں ہو سکتا نا، جن لوگ ایسے سارے روایتیں جعلی اور گڑی بھی ہوں گی کہ اگر کوئی نبی سے مجھے نبی کا مجھے نہیں معلوم، سوائے ان مقامات کے جہاں خدا خود روک دے. جو لوگ یاد رکھیے، جب نبی یہ کہتا ہے میں نہیں جانتا، وہ اپنے ذاتی علم سے نفی کرتا ہے کہ ذاتا نہیں جانتا، مگر بتاؤں گا تو اس کی جانب سے. یعنی علم ذاتی کی نفی کرتا ہے، میرا تو رابطہ اس سے ہے. ہاں جو پوچھو گے وہ کسی زمانے کی بات ہو، اگر وہ اجازت دے گا وہ بتائے گا، یقین بتا دی جائے گا. یہ عمر جھگڑے کب ہوتے تھے؟ قیامت کب آئے گی بتائیے. عمر اسی کا سارا جھگڑا تھا، قیامت کب آئے گی. اگر بتا بھی دیا تو کیا ہوگا؟ یعنی آپ کتنے بلین یہ صاحب کو بتایا جائے، کتنے ہزار سب لوگ یہ پوچھ، اچھا تو قیامت کب ہوگی یا رسول اللہ بتائیے. قرآن میں بھی ہے کہ نہیں جانتا میں. اس لیے وہ جاننا دل میں جاتی ہے کہ ڈیڑھ سال آپ کا یہ تعلق ہی نہیں اس بات سے. قرآن مجید میں کتنے انبیاء کا ذکر ہے؟ 25 زیادہ نہیں ہے ممکن ہے. انبیاء آئے کتنے تھے؟ تو سارے قوم کیا جگ نام آ سکتے تھے نا، کیوں نہیں آئے؟ یہ قرآن کی تاریخ تھوڑی مرتب کر رہا ہے. جن کے ذکر کو ضروری سمجھا تعلیم کے لیے آپ کی، ان کا ذکر کر دیا. کہ بھیجے تو ہم نے بہت ہے. تو قرآن بھی کہا کہ ہم نے آپ کو سب کے نام نہیں بتائے، ضرورت بھی نہیں، ہم کو تاریخ کتاب تو نہیں لکھ رہے ہیں. چونکہ قرآن اصل میں ہدف ہے، نتیجہ جو اس کا اصل مقصد ہے اس پہ قرآن نگاہ کرتا، ہمیشہ یاد رکھیے. نہیں کوئی ہسٹری کو درست کرے، یہ قرآن کا بھی مقصد نہیں ہے کہ تاریخ کو ہم درست کریں. کوئی تاریخ کی کتاب ہے یہ؟ اصحاب کہف میں آپ نے نہیں دیکھا ہٹا کے ان کا، یہ لوگ آپس میں اختلاف کرتے ہیں کہ تعداد کتنی تھی، خود بھی نہیں بتائے گی تعداد کتنی تھی. آپ پڑھیے سورہ کہف، یہ کہا کہ لوگوں اس میں اختلاف ہے، خود بھی نہیں بتایا کہ اصل میں کتنی تعداد تھی. چونکہ ان کا مقصد قصے کے نقل کرنے کا تعداد بتانا نہیں تھا، کہ جو اصل سبب ہے بیان کرنے کا اس پہ نگاہ کرو. جو سبب ہے سورہ کو وہ یہ نہیں تھا کہ تعداد کتنی، اصل یہ کہ اس قصے میں حاصل کیا ہے تمہیں، یہ توحید جو مقصد تھا ان کا، ان کے ساتھ کیا ہو، ان کے وجود معجزہ ہے تمہارے لیے کہ وہ کس طرح سو گئے، کتنے برسوں سوتے رہے، یہ ہدف ہے تمہارا جاننا کہ کیسے اللہ نے ان کو وجود کو محفوظ رکھا، ان کو کوئی گدن نہیں پہنچی، ہمیشہ محفوظ رہے، اتنا عرصے تک سوتے رہے سینکڑوں سال. یہ ہے توجہ، نہ کہ تعداد مسئلہ ہے. تو قرآن اس جھگڑے میں ان کو تاریخ دار تاریخ درست کر لیں. اسی لیے پہلے کہ قرآن کے اپنے رموز ہے الگ جو اس پہ رکھے ہیں، نہ قرآن نے کبھی جھگڑا کو طے کیا. جیسے بعض جوہلا کہتے ہیں ہوتا اگر یہ اتنا اہم مسئلہ تھا تو نام کیوں نہیں لکھ دیے قرآن میں، علی کا نام بھی آ جاتا. ان کا آ جاتا، آپ بہت سو کے نام علی رکھ لیتے، ارے تو آپ کے ہاتھ میں تھا نا. کہتے ہیں یہ علی نہیں فلاں علی مراد ہے، یہ تو انسان کے ہاتھ میں تحریف ہی کر ڈالتے. وہ تو اس لیے کرم نہ کسی جرم، تو اللہ نے کہہ دیا. نہیں اللہ نے کہا تو اس کا انتظام بھی کیا، اس لیے کوئی ایسی بات ہی نہیں کی جو آپ کو کچھ نکالنا پڑے. آپ اپنا عقیدہ بناتے رہیں گے یہی قرآن ہاتھ میں لے کے. 73 تو ویسے روایت میں آپ 500 فرقے بنا سکتے ہیں اور بناتے رہیں گے، مگر قرآن یہی رہے گا. کسی میں جرات نہیں قرآن میں تبدیلی کرنے کی. عقیدے آپ ہزاروں بنا لیجیے وہ تو بن جائیں گے، چونکہ مطلب نکالنا انٹرپریٹیشن تو آپ کے ہاتھ میں ہے نا، جسے چاہے نکال اپنی مرضی. وہ خاتم اور خاتم میں جھگڑا کر کے فرقہ بن گیا، ایک گروپ بن گیا، وہ نیا نبی بن گیا، وہ آپ بنا تو سکتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں ہے. اب جب چاہے مہر بنا لے، چاہے جو مہر اپنے لیے بنا لے دوسرے کے لیے بنا لے، بنا سکتے ہیں آپ. تو حکمت یہ نہیں تھی. تو یاد ہے کہ نہ قرآن کا یہ اصول تھا، نہ نبی نے اس بات پہ توجہ کی. یاد رکھیے جملہ آگے اس لیے کر دوں کہ دین بچانا نبی کا تعلیمات میں پوشیدہ تھا. اسے نبی نے بھی یہ نہیں کیا کہ جیسے بعض کہتے ہیں فلاں کو مارتے، اسے قتل کرتے، جتنے منافق مان تو جھگڑے ختم ہو جاتا. یہ انسانوں کے لیے قرآن آیا تھا. خوب اگر پیغمبر اس وقت مار دیتے بعد میں نہیں پیدا ہوتے. انسانوں کے گمراہ ہونے کے تعلق شیطان موجود ہے، تو اگر وہاں صفائی کرتے سب کی تو جیسے میں پہلے مثال دی، مثلا ابو سفیان. اب بہت سے کہتے ہیں کہ رضی اللہ عنہ ایسے ہیں موجود جو کہیں گے، کسی نے ہم سے پہلے ذکر کر چکا ہوں میں اس بات کو، میں خلاصہ طرف آؤں کہ بھئی اگر اسے معاف نہ کیا جاتا تو یہ سارا جو فتنہ پیدا ہوا اسی کی وجہ سے ہوا ہے بنی امیہ کا. تو کسی نے سوال کیا تم سے پہلے، میں ذکر کیا، وہ بات صحیح تھی اس کو سوچنے کی، تو یہ فتنہ ہی نہ ہوتا جو آج حکومت نازل اسلام پہ نازل ہو گئے. چونکہ یہ تو آزاد کردہ ہے، یہ تو ان کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی، یہ کوئی نبوت کو نبی مان کے تھوڑے اسلام لا رہا تھا. وہ تو روایت جمع ہے، سب کو پتا ہے، وہ پہچائے گا. تو جب مکہ فتح ہو گیا کوئی چوائس نہیں تھی اس کے پاس. اب بعد میں عبد المطلب کہنا بھائی اب کیا ارادہ ہے تمہارا، کیا ارادہ ہے کیا تمہارا بھتیجے کے بادشاہ کیا کہنا، جب 10,000 لشکر آپ کو چوائس نہیں، ابھی اب بھی نہیں ایمان لائے گا. تو اب یہ ایمان ہے تو یہی سمجھا تھا حکومت دیکھ کے ایمان لایا ہے، نبوت دیکھ کے نہیں لایا. یہ انہوں نے کہا کہ تو اب بھی اسے حکومت سمجھتا ہے، تو اب اگر یہ اس دن معاف نہ ہوتا تو یہ فتنہ تو نہیں ہوتا نا. سوال کرنے والے کا میں نے کہا ہاں اچھی بات ہے، سوچنا تو مسلمان پوچھ رہا ہے، نہیں پوچھ رہا کوئی، میں نے کہا بیشک ہے نہیں. میں نے کہا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, تو اگر ایسا ابھی اس کو معاف نہ کرتے تو پھر اسلام سب ٹھیک ٹھاک ہوتا, جتنے فساد نہ ہوتے. کہنا ہاں میں یہ سمجھ آئی تھنک وہی مسئلہ یہ ہے. تو شیطان کو تو تم بھی مانتے ہو نا, چونکہ عیسائیت میں بھی شیطان ہے, ڈیول ہے. کہا بے شک. میں نے کہا اللہ کا شیطان کو نہ چھوڑتا تو آج کی فضا ہوتا. کہ آئی انڈرسٹینڈ. یہ اس میں نہ الجھے, یہ کیوں نہیں کیا, وہ کیوں نہیں کیا. ارے خدا نے عقل دی ہے, نبی کو بھی پتا تھا یہ تو انسان پیدا ہوتے رہیں گے. جو بھی حقیقت کو ڈھونڈنا چاہتا ہے وہ ہر زمانے میں ڈھونڈ سکتا ہے. نبوت کی پہچان حکومت میں نہیں تھی, اقتدار کہیں بھی چلا جاتا. نبوت قرآن ہے, نبوت سیرت ہے, اور جگہ محفوظ ہے. آج ہم جو بات کر رہے ہیں, یہ آج بات ہو رہی ہے, صدی میں بات ہو رہی ہے, حق کیا باطل کیا ہے, یہ معیار نہیں ہے. وہ آج بھی ڈھونڈ سکتا ہے آدمی کہ صحیح کیا ہے, نبی چاہتے کیا تھے, ہوا کیا ہے. یہ تو اس حقیقت تاریخ ہے, اسے انسان تلاش کرے, اسے انسان غور کرے. بس قرآن ایک معجزہ, کسی کا نام نہیں تو کس کا نام. قرآن نے کسی کا نام ہی نہیں دیا ہے, یہی حفاظت قرآن ہے. یا نبی کا نام ہے مردوں میں, یا زید کا نام ہے, یا ابو لہب کا نام ہے کافروں میں سے, بجدہ بھی لہب, باقی کسی کا نام بھی نہیں. دو ہی شخصیات ہیں اسلام کی, تو یا پیغمبر کا اپنا نام آیا یا زید کا نام آیا, چونکہ قصہ ہے زید میں, یہی ہے نا. تو کیوں نہیں نام آیا, اس لیے نہیں آیا تاکہ قرآن کی حفاظت ہو سکے. اگر نام آنے لگتے تو جن جن کے کردار ایسے تھے ان کے اگر نام آ جاتے. اسی لیے مشکل ہے لوگوں کو شاعر, اس لیے تفسیر میں مشکل ہوتی ہے. اس لیے امام علی جب تفسیر کی تو اس میں آگے لکھ دیا مثلا ہے مراد فلاں ہے. مراد تو آئے گی نا کہ معنی کیا ہے اس کے. اب آدمی آج تفسیر لکھے گزارے اس کو ہٹا دے کہ مراد کون ہے, ہوتا ہے. آپ نے لکھ دیا پورا مبالغہ لکھ دیا, یہی نہیں لکھا کہ اس سے مراد کون ہے. تو آپ اپنے اختیار میں ہے نا, مگر آپ ڈھونڈے تو مل جائے گا مراد کون ہے. لیکن اگر نام لکھتے تو قرآن خطرے میں پڑ جاتا. تو جو دشمنی رکھتا ہے وہ کیا کرے گا قرآن کے ساتھ. تو چونکہ ماضی کی تاریخ گواہ تھی قوموں کی جو دوسری کتابوں کے ساتھ ہوا, اس لیے اس کتاب کی حفاظت کی. اب اس میں یہ کہنا یہ ذکر نہیں, سب ذکر موجود ہے, نبی نے ہر بات بیان کی اپنی زندگی, اس لیے قرآن خالی قرآن نہیں ہے. یہ قرآن سامج قرآن ناطق بھی تھا, نبی کہہ بھی رہے تھے, نبی کر بھی رہے تھے. شرط یہ کہ انسان تزکیہ کرے. یاد رکھیے علم, تعلیم اور تزکیہ جو نبی کی ذمہ داری ہے, اس میں کتنی اہمیت ہے اس بات کی. تعلیم لینے سے تزکیہ نہیں ہو جاتا, تزکیہ کرنا پڑتا ہے. کیونکہ دشمن اسلام جا کے عالم نہیں بن رہے, دشمن اسلام جا کے حوزے میں بیٹھ کے مسلمانوں کے مدرسوں میں بیٹھ کے علم حاصل کر رہے ہیں. سارا علم رکھتے ہیں مگر چونکہ ہدف تزکیہ نہیں ہے, علم حاصل کر لیتے ہیں مگر فتنہ پھیلانے کے لیے. علم کا مقصد چونکہ یہ نہیں ہے کہ حاصل کرے, مطلب ایک فتنہ کرنا ہے, تو سیکھو تاکہ فتنہ پھیلاؤ ملت کے اندر. تو علم جب, اور علم کب ہوگا, جب علم عمل کے ساتھ ملے گا, جب علم و عمل کا سنگم ہوگا. وہ اب مثلا مثال دو آپ سے کہ بھائی کہا کہ یہ تو آپ نے سیکھ لیا کہ اسلام میں صلات بھی اور زکات بھی ہے. آخر صلات بات ہو سکا پڑھ لیا آپ نے, علم ہے نا یہ تو, مگر پاکیزہ کب ہوں گے؟ یہ جاننے سے نہیں ہوں گے کہ اسلام میں زکات بھی ہے, خوز بھی ہے. پاکیزہ ہوں گے جب مال سے نکالیں گے, اس سے پہلے نہیں ہوں گے. جب انسان مال کو نکالے گا, وہ خود من اموالہم صدقہ تطہرہم بہ تطہرہم وتزکیہم بہا, ان سے لو مال سے صدقہ, یہ تو علم ہے نا کہ ہاں ہے حق اسلام میں. تو آپ کہتے ہیں بھائی ہومس نکال دیا مال پاک ہو گیا. نہیں, مال پاک نہیں ہوا ہے, صاحب مال پاک ہوا ہے. مال نجس تھوڑی ہوتا ہے, وہ تو مالدار نجس ہوتا ہے. وہ جب پاک ہوتا ہے جب اس میں سے اس مال سے اپنے علاقے کو توڑتا ہے جو اس کی محبت ہے اس مال کے ساتھ. وہ جب اسے کاٹتا ہے تو پھر خدا سے جڑتا ہے. سارے مال پاک ہوتا ہے, اس کا تزکیہ ہوتا ہے, وہ محبت مال کی ختم کرتا ہے جو نجاست ہے. اسے راہ خدا میں جب نکالتا ہے وہ پاکیزہ ہوتا ہے. وہ خود اصل, وہ یہ تو اصل مسئلہ یہی ہے. تو یہ تزکیہ کب ہے؟ جب عملاً کوئی کام ہوتا ہے, جب اسے عمل انجام. علم تو تھا آپ کو مگر پاکیزہ تھوڑی تھی اس وقت پر. اگر عمل نہیں تو پاکیزہ کہاں ہے؟ آپ نے عمل تو کیا ہی نہیں اس پر. وہ جب عمل میں آتا اترتا ہے تب انسان اس کا تزکیہ ہوتا ہے. تو اس لیے اہم ترین, چونکہ ہدف تو یہی تھا تزکیہ, ہدف یہی ہے. اور اصل آپ کو وہاں لے جائے جب یہ محبت ختم ہو جائے اور وہاں پہنچ جائے جب یہ سرون الانفسیں ولو کانا بھائی قزا تھا, کہ وہ اس جگہ پہنچ جائے وہ ساری محبت مال و دولت کی ختم ہو جائے. اور جب دیکھیں یہ ضرورت مند ہے راہ الہی میں جو واجبات ہیں انسان کے, یا وہ یہ تو ہے تعلق ان مہاجرین سے جو مکہ سے مدینے آ رہے تھے لٹے پٹے, مگر وہ جذبہ پیدا ہوا کہ انسان اپنے مال کو قربان کرنے لگا. کیوں؟ اس لیے کہ اپنی ضرورت کے ہوتے ہوئے دوسروں کو ترجیح دینے لگے. یہ ہے تزکیہ. وہاں پہنچے, اپنی ضرورت ہے, اپنی ضرورت ہے, مگر اس ضرورت کے ہوتنے کے باوجود ترجیح خود پر دوسروں کو دی. یہ نفس ہے جب نفس پاکیزہ جو یہ جانتا ہے کہ کیا زیادہ محبوب ہے پروردگار کو. یہ جو کہا نا کہ بھائی تم تام اعلی حب ہی مسکین و یتیما وزیرا, کھلاتے ہیں کہ اس کی محبت میں, اس کی محبت میں. یعنی یہ ہوتے ہوئے محبت کو دادا راجیب کی, انسان کو مال کی بھی محبت ہے, کھانے کی بھی ضرورت ہے, اس کے باوجود وہ مسکین کو یتیم اسیر کو کھلاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینے لگتے ہیں. خود بھی بھوکے ہیں, ضرورت ہے ہمیں, مگر چونکہ دوسرا آ گیا ہے, سوالی آ گیا ہے, سائل آ گیا ہے, یتیم آ گیا, مسکین آ گیا, اسیر آ گیا, اب ہماری نہیں اہمیت ہے. ہے بھوک, ضرورت ہے, مگر یہ اب سامنے آ گئے. یہ سب کہیے وہ درجے ہیں جو انسان کو اصل میں حاصل کرنے ہوتے ہیں. اب یہ وہی کرتا ہے جو تزکیے کی اعلیٰ ترین منزل پر جب پہنچ جائے, جب انسان کے سامنے ہدف ذات واجب کی قربت ہو جائے, پھر وہ خود بخود اس کی دل اس کا ادھر سے کٹ جاتا ہے, دل ادھر جڑ جاتا ہے کہ جہاں اس کو جڑنا چاہیے. تو پروردگار عالم نے کہا یہ حاصل ہے تربیت کیا ہے, کہ آپ انسان پاکیزہ بن جائیں. نبی کا مقصد یہ ہے آنے کا کہ تمام رذائل اخلاقی کو نکال دیں. جس کے لیے اسے بھیجا گیا وہ ایسا نبی ہے جو آیا ہے اپنے تمام صفات کے ساتھ, اور صرف تمہارے لیے نہیں آیا. اس لیے بار بار دوہرا رہا ہوں, اہل مکہ نہیں آیا, آیا وہاں صرف, مگر آیا سارے جہان کے لیے ہے. تو اس کا پیغام بھی سارے جہان کے لیے ہے, اس کی کتاب بھی سارے جہان کے لیے ہے. دیکھیے, اس لیے پہلے بھی کہا میں نے کہ سارے انبیاء کے نبوت کی دلیل ان کے ساتھ چلی گئی, یعنی معجزہ جو دکھاتے تھے. اب کس کا معجزہ؟ کسی کا موجود نہیں ہے, نہ موسیٰ ہے نہ ان کا عصا ہے, نہ داؤد ہے, نہ ان کی صلاحیت سامنے آئے گی لوہے کو پگھلانے, ان کو موجود ہی نہیں ہے. تو جو جس کا تھا معجزہ وہ اس کے ساتھ تھا, جس کی نبوت کو قیامت تک رہنا تھا اس کو وہ دیا جو قیامت تک دلیل بن کے باقی رہے. نفوس قدسیہ، نبی اور نبی کا گھرانہ. تو نبی نے کہا کہ جزائے اجر رسالت کیا ہے، وابستہ ہونا ہے کس کے ساتھ؟ ان کے ساتھ جو نبی چھوڑ کے جا رہا ہے، چونکہ وہ نفوس ہیں، وہ ایسے قدسیہ نفوس ہیں کہ جنہوں نے صرف قربانی کو سیکھا ہے. کوئی آئے، یتیم آئے، اسیر آئے، بغیرہ مسکین کوئی بھی آئے، ہم خود بھوکے رہیں گے مگر تمہیں کھلائیں گے. دیکھیے تو تاریخ ہے، قرآن تعریف کر رہا ہے، قرآن فضائل بیان کر رہا ہے، دیکھیے اور ایسے فضائل بیان کر رہا ہے خود کر رہا ہے. یہ آپ نے جو آج عمل کیا ہے قائم مشکورہ، یہ قابل قدر ہے، یقین اس کی جزا پورا سورہ اتر گیا، سورہ دہر آ گیا. چونکہ عمل پہ نہیں جزا آتی ہے، اخلاص عمل پہ آتی ہے. عمل تو ریاکاری میں بھی ہو سکتا ہے، کوئی دکھانے کے لیے فوٹو کھینچوانے کے لیے بات کر رہا ہے، تقسیم تک پکچر کھینچو میری بھائی، تاکہ اخبار میں لیڈر بن جاؤں، ووٹ ووٹ مل جائیں، بازار کے بہت سے ہدف ہوتے ہیں. نہیں، اس لیے ہر دفعہ ہر عمل پہ نہیں ملے گی جزا، اخلاص سے عمل پہ ملے گی. وہ عمل جو خالص اس کے لیے ہو، باقی عمل کی فائدہ دوسروں کو ہو جائے گا، لوگوں کو ظاہر ہے ان کو آپ نے دیا، مگر آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. وہ اس وقت ہوگا جب عمل للہ ہو، صرف ذات واجب کے لیے. لوگوں کو تو وہ پہنچ ہی جائے گا، فائدہ آپ کو پہنچ جائے گا، مگر اس کی اساس ذات واجب ہو. نہ للہ اور للناس چلے گا دونوں ملا کے، نہیں، صرف للہ، اللہ کے لیے. تو جب انسان اللہ کے لیے کرتا پھر پرواہ نہیں کرتا کہ کون تعریف کرتا نہیں کرتا، کسے خبر ہوتی ہے خبر نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ سمیع اور بصیر ہے. تو مجھے اعلان کرنے کی ضرورت نہیں کہ میں نے کیا تاکہ لوگوں کو خبر ہو جائے، وہ خدا تو جانتے ہی بھائی. اگر اس سے لینا ہے تو اسے پتا ہے، لوگوں سے لینا ہے تو انہیں بیعت دی بتائیے آپ کہ میں نے کیا ہے. اس لیے کہا گیا کہ جو آدمی کام کرتا ہے وہ شریک کرتا ہے کسی اور کو، پھر تو قیامت میں کہا جائے پھر اپنی جزا انہیں سے لو جن کو آپ نے شریک کیا اس میں میرے ساتھ، مجھ سے لینے تو پھر صرف میرے لیے کرو. یہ اور یہ کون سکھا سکتا ہے؟ یہ اہل بیت کا مسئلہ یاد رکھیے. میں کہوں گا دیکھیے وہاں پر ایک مثال کے طور پہ آپ کو نظر آیا ہے کہ جو واقعہ آپ کو نظر آ جز ہو گیا، قرآن کا جز ہے، وہی لائیے. مگر پوری زندگی گواہ ہے اسی بات پر، گواہ ہے اس بات پر. ایک دفعہ لے آئے مولا کسی کو، اب پتا چلا کھانا تو ایک ہی ہے آدمی کا، کھانا ایک ہی آدمی کا ہے، اب کیا کریں؟ چراغ گل کر دیا، چراغ گل کر دیا، خود اس طرح حرکت کرتے رہے جیسے میں کھانا کھا رہا ہوں اس کے ساتھ، تاکہ وہ نہ وہ کھاتا نہیں بننا، یا اگر دوسرا میزبان نہیں کھا رہا ساتھ میں میرے تو وہ سمجھے یہ بھی کھا رہا ہے، مطلب جو پتا تھا کھانا اتنا نہیں ہے، چونکہ اصل مطلب ہے کہ یہ سب کام اس کے لیے ہو رہا ہے، کسی بھی کھانے کے لیے تو نہیں ہو رہا. یہ عمل وہ ہے کہ جہاں انسان یہ جانتا ہے، وہ تو اسے بعد میں پتا چلے گا بھائی یہ کیا ہوا، سارا کھانا میں نے کھا لیا. وہ یہ جانتا ہے کہ جو کرنے والا ہے عمل وہ کس لیے انجام دیتا ہے. اس لیے اہل بیت کے مسلک نے بتایا کہ ہم تو صرف انسان کو دیکھ کے کرتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ مسلمان بھی ہے، کالا ہے کہ گورا ہے، عرب ہے کہ عجم ہے، یہ ہمیں اس سے کیا مطلب ہے. بندہ خدا ہے، اہل بیت نے وہ کام کیا. تاریخ کی مثال مجھے دیکھیں، جب مدینہ لٹ رہا تھا واقع حرہ میں، اور یزید کی سپاہی آبروئیں برباد کر رہے تھے شہر مدینہ کی، یہ مروان اپنے اولاد کہاں چھوڑ گیا تھا، غور کیا مروان کون ہے؟ دشمن آل محمد، ناسبی ہے، ناسبی جو میں نے کہا ناسبی کہتا دشمن اہل بیت کو، تاکہ جملہ یاد رہے، نازی جب میں کہتا ہوں دشمن اہل بیت، یہ جو سپاہ صحابہ دشمن اہل بیت، نواسب خارجی بنی امیہ کے پیروکار، بنی امیہ قتل کیا اس کے بعد تاریخ مٹانے کی کوشش کرتی ہے بنی امیہ. تو جملے میں یاد رکھیے کہ جب عمل کیا جاتا تو جب سارا شہر ہنگامے کا شکار تھا تو یہ اپنی اولاد کہاں چھوڑ کے آبرو کے لیے کے امام کے گھر پہ آیا. اور کربلا کے بعد کی بات ہے پہلے کی نہیں ہے. حفاظت کے لیے کون سا گھر ملا شہید الساجدین کا کہ آپ اپنی فیملی کی میری حفاظت کریں؟ کیا انکار کیا؟ نہیں. تو یہ گھر یہ نہیں کرتا. یہاں سب کی مدد ہوتی ہے. اگر مکے سے بھاگ رہا ہے فوجی یزید کا, فوجی یزید کا لشکر ہے, چونکہ بھوکا اور پیاسا ہے تو یہ تعامل نہیں کیا کہ ہم مدد نہیں کریں گے, کیونکہ انسان بھوکا اور پیاسا ہے. مدد کی, وہ سمجھا شاید پہچانا نہیں, کہنا نہ کرتے, کہنے میں پہچانتا ہوں. یہ کس نے سکھایا ہے؟ یہ وہ بارگاہ ہے, یہ ہے اہل بیت سے مراد جو نبی کہہ کے جا رہا تھا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و تبدی. یہ ہے اہل بیت, ان کو وارث اسی لیے بنایا تھا کہ دنیا میرے اخلاق کو کس سے سیکھے گی, میری شناخت کس سے ہوگی ان لوگوں کے ساتھ. اور آپ نے کلی سنا حضرت احد کو اس میں پانی ہے بہا دیا, دے دیا سب کو. تو یہ جو اصحاب ہیں حسین کے, ان کی منزلت کیا ہے جو امام کے ساتھ وابستہ تھے, جو یہ منظر دیکھ رہے تھے, اخلاق و کردار کے بہترین نمونے. یہ تاریخ کربلا ہے کہ جہاں پر امام نے یقیناً مجمع نہیں جمع کیا, کبھی کسی کو زبردستی ساتھ نہیں لیا امام نے, یاد رکھیے, مگر جو اس لائق تھے, جو اس لائق سمجھے کہ اس کے شریک ہونے چاہیے شہادت نامے میں, ان کو خود بلایا ہے. زہیر بن قین کو خود دعوت دی ہے. زہیر قریب نہیں تھے, کسی اور گروپ کے تھے, مگر امام نے دعوت دی. جانتے تھے کہ ان کا مقدر بدل سکتا ہے, صلاحیت ہے, آئے بدل گئے, یعنی جان دینے کے تیار ہو گئے. جب ہدف کا پتا چلا, جب مقصد کا پتا چلا, جاننے کو تیار ہو گئے. اسی وقت حبیب کون ہے؟ نہیں ہے موجود وہاں کربلا میں, ساتھ نہیں ہے حبیب ان لوگوں میں جنہوں خط لکھا تھا امام کو آنے کا کوفہ, ان لوگوں میں سے امام نے خط بھیجا حبیب کو. اور کب یہ امام کو پتا ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے, معلوم ہے کہ کیا ہونے والا ہے, لکھ دیا کہ میرے ساتھ رسول کی طرف ہے اہل بیت ہیں, حبیب اگر آ سکتے ہو تو آؤ. خط ہو گیا, بہن نے پوچھا لکھ دیا کہاں, کہا ایک جملہ میری طرف سے بہا دیں, جلدی حبیب جلد آنا, ابھی کوفے میں کہ یہ خط مل جاتا ہے, نامہ پر لے کے آتا ہے. بازار میں ملاقات ہوتی ہے مسلم نو سجا سے, وہ آئے خلاف خریدنے کے لیے کہ بھائی کچھ خبر بھی ہے, حسین کربلا آ گئے, رسول کا نواسا گھر چکا ہے, وہی خزاب کا پھینک آگے چلو. ارے بتائیے کبھی پہلے آیا بعد میں آیا اس مسلم اور سجا, مگر یہ دونوں وہ ہیں. اور جب یہ امام سجا رہے تھے لشکر تو جب پتا گیا یقیناً یہی پر ہونا ہے سب کچھ, تو علموں کو تقسیم کر دیا, ایک علم کونے میں کھڑا کر دیا. اصحاب نے کہا کہ یہ بھی بانٹ دیجئے کسی کو دے دیجئے, کہ نہیں اس کا لینے والا آنے والا ہے, لوگ نہیں جانتے کس کا ہے یہ, کہ یہ کون ہے اس میں موجود نہیں ہے, کہ یہ کسی اور کا ہے وہ آنے والا ہے. جب دور سے گرد و غبار کو اڑتے ہوئے دیکھا تو کوئی آ رہا ہے, مان لگے استقبال کرو, حبیب آ رہے ہیں, ہمارا دوست آ رہا ہے. حبیب آئے قدموں میں گر کے, مولا آج یہ وقت بھی دیکھنا تھا کہ رسول کا خاندان دشمنوں کے نرغے میں, ابھی بچپن کے دوست ہے. ایک مرتبہ تکبیر بلند ہوئی, خوشی کی آواز بلند ہوئی, تو بیویوں نے گھبرا کے پوچھا یہ آواز کیسی ہے باہر, کوئی آیا ہے؟ کہا حسین کا ناصر آیا ہے, حبیب آئے. شہزادی صاحب نے کہا میرا سلام کو, جا کر کسی نے کہا شہزادی آپ کو سلام کہتی ہے, یہ سنت امام زمین پہ لے دیا, میں اس لائق ہاں رسول کی بیٹی نوازی مجھے سلام بھیجتی ہے. حبیب کے عزیز وہ منزلت ہے کہ جب شب عیون کا مرحلہ تھا, کہ ایک مرتبہ بی بی نے پوچھا کہ بھائی جو آپ کے اصحاب ہیں آپ نے ان کا امتحان لے لیا, کل یہ سب رہیں گے؟ کسی نے جا کے آواز دی کہ حبیب شہزادی ہمارے بارے میں سوال کرتی ہے کہ کیا سب کا امتحان ہو گیا؟ سب ہے, یہ سننا تھا, سب کو اکٹھا کیا. ایک مرتبہ خیمے پہ آ کے کھڑے ہوئے, کیا شہزادی اگر ہے تو بعد میں اسی تلوار سے گلے کاٹ لیں گے. ابھی یہ وہ ہے عزیزو, کہ وہ بوڑھا صحابی عزیزو جن کی داڑھی سفید تھی کربلا کے میدان مولا صاحب میں سے, حبیب خدا کا سپاہی عزیزو, جب رخصت کیا تو یہ آسان بات نہ تھی, مگر جب یہ حبیب زخمی ہو کے گرے, جب مولا کو آواز دی تو بے اختیار پہنچے, حبیب کا سر کاٹ کے پھینک دیا گیا. عزیزو حبیب کا سر جو دشمن کے ہاتھ میں تھا, بس میں مساق کو تباہ کروں, یہ سر لے کے وہ ابن زیاد کے پاس پہنچا. بس کہا جاتا ہے قاسم نے حبیب کہ جو بچے ہیں ابھی بلوغ کے نزدیک پہنچ رہے ہیں حبیب کے, یہ ابھی منظر دیکھتے تھے برداشت نہیں کرتے تھے کہ میرے باپ کا سر گھوڑے کی گردن میں لٹکا ہے. یہ ہمیشہ اس کا پیچھا کرتے تھے کہ کسی طرح سر کو لے لے, کوئی بیٹا گوارا نہیں کرے گا. اس نے دیکھا تو کون ہے جو میرے پیچھے ہمیشہ رہتا ہے, کہیں میرے باپ کا سر ہے مجھے دے دے تاکہ میں اپنے باپ کے اس مرغے سر کو دفن کروں. میں نے کہا بے شک قاسم جو کیسے برداشت کرو گے, میں پوچھ یا ممس یا مولا علی ابن حسین آپ نے کیسے برداشت کیا, یا آپ کے باپ کا سر کبھی گھوڑے کی گردن پہ, کبھی موقع نیزا پہ, کبھی یزید کے دربار میں دل پر, اور یزید کی چھڑی ہاتھ میں نبی حسین سے کھیل رہا ہے. صاحب یہ وعدہ یزید یہ نہ کر میں نے حسین کو دیکھا, ان لوگوں کے بوسے لیا کرتے تھے.
صحیح ہے.